علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے رکن ممالک کے سفارتکاروں کو پاکستانی عہدیدار کی بریفنگ۔ پاکستان این ایس جی کی رکنیت کی اہلیت رکھتا ہے، وزارت خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا ہے، جس میں انہوں نے بھارت اور امریکہ کے درمیان قریبی تعلقات پر زور دیا ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے نیو یارک کے شہر بروکلن میں کل رات 2016 کے صدارتی انتخاب کے لیے امیدوار کی حیثیت سے اپنی پارٹی کی طرف سے نامزدگی یقینی بنا لی ہے۔ اور ترک حکام نے کہا ہے کہ ترکی میں شامی سرحد کے نزدیک پولیس اسٹیشن کے باہر کار بم دھماکے میں 4 پولیس افسر جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان کی ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ تسنیم اسلم نے نیوکلیئر سپلائر گروپ یا این ایس جی کی رکنیت رکھنے والے ملکوں کے سفارتی نمائندوں کو ایک بریفنگ کے لیے مدعو کیا، جو پاکستان کے این ایس جی گروپ میں رکنیت کے حصول کی سفارتی کوششوں کا حصہ ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق متعدد سفیروں اور اعلیٰ عہدیداروں نے اس بریفنگ میں شرکت کی۔ تسنیم اسلم نے خبردار کیا کہ کسی ملک کے لیے خصوصی استثناء جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام پر منفی اثرات مرتب کرے گا۔ محمد اشتیاق مزید تفصیلات کے ساتھ۔
پاکستان نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے حصول کے لیے گزشتہ ماہ باضابطہ طور پر درخواست جمع کروائی تھی۔ اس کے بعد سے پاکستان اس ضمن میں سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی وزارت خارجہ کی ایڈیشنل سیکرٹری تسنیم اسلم نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی این ایس جی کے رکن ممالک کے سفارتکاروں کو بدھ کو اسلام آباد میں پاکستان کے موقف سے متعلق بریفنگ دی۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق بریفنگ میں بڑی تعداد میں سفیروں اور دیگر سینئر نمائندوں نے شرکت کی۔ بیان کے مطابق تسنیم اسلم نے سفارتکاروں کو بتایا کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے لیے کیے جانے والے اقدامات جوہری تحفظ کے مربوط نظام اور تکنیکی مہارت میں تجربے کی بنیاد پر پاکستان این ایس جی کی رکنیت کے حصول کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہے۔ تسنیم اسلم نے این ایس جی کے رکن ممالک کے سفارتکاروں سے کہا کہ وہ رکنیت کے بارے میں غیر جانبدارانہ طرز عمل اختیار کریں۔ بیان کے مطابق انہوں نے متنبہ کیا کہ کسی ایک ملک کو مخصوص مراد دینے سے جنوبی ایشیا میں استحکام کی کوششوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایوان بالا یعنی سینٹ کی رکن سحر کامران نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ این ایس جی کی رکنیت ملنے سے پاکستان جوہری توانائی کے حوالے سے اپنی مشکلات پر قابو پا سکے گا۔
دیکھیں، بالکل پاکستان کی پالیسی جو اپلیکیشن ہے بالکل جائز ہے۔ پاکستان جب کہتا ہے کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کی اس کو ممبرشپ ملے تو پاکستان جو ہے ایک انرجی کرائسس سے گزر رہا ہے۔ ہم ایک بہت ڈیفیکلٹ وار اگینسٹ ایکسٹریمزم ہم فائٹ کر رہے ہیں، ہم ملیٹنسی کو فائٹ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک چیز، جب تک انرجی نہیں ہوگی ہم اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے، اکنامک ریوائول نہیں ہوگا، ہماری انڈسٹریز فیکٹریز نہیں چلیں گی، ہم کیسے اس قسم کے مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان جب این ایس جی کی درخواست دیتا ہے تو پاکستان کے نہ جارحانہ عزائم ہے۔ پاکستان صرف اپنے جو ٹیکنالوجی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں اس کو بوسٹ میں لانا چاہتا ہے۔ جو نیوکلیئر انرجی ہے میڈیکل کی فیلڈ کے اندر ہے، ایگریکلچر کی فیلڈ کے اندر ہے، الیکٹریسٹی کے پروڈکشن کے لیے ان میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔
پاکستان خاصے عرصے سے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے حصول کی کوششیں کرتا آیا ہے۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست کے طور پر پاکستان کو بھی اس گروپ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کی طرف سے این ایس جی کی رکنیت کے حصول کے لیے یہ سفارتی کوششیں ایسے وقت کی جا رہی ہیں جب پڑوسی ملک بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے پر ہیں۔ بھارت نے بھی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بننے کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ بھارت کی درخواست پر 9 جون کو ہونے والے اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ تاہم چین نے بھارت کی رکنیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے، اور اگر بھارت کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بنانے کے لیے کسی طرح کا استثناء دیا جائے گا تو پاکستان بھی اس کا حقدار ہوگا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آسٹریلیا میں قائم انسٹیٹیوٹ فار اکنامک پیس نے 2016 گلوبل پیس انڈیکس جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے بعد بے گھر ہونے والے افراد کا بحران انتہائی سطح پر ہے، جبکہ دنیا میں تشدد اور جنگ کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی شرح 25 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ انڈیکس کے مطابق شام، عراق، نائجیریا، افغانستان، پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں دہشت گردی کی کارروائیاں سر فہرست ہیں۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
بھارت کی طرف سے ایک میزائل شکن میزائل کے تجربے پر پاکستان کے قانون سازوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں حکمت عملی تشکیل دے۔ گزشتہ ماہ بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مقامی طور پر ایک سپر سونک انٹرسیپٹر میزائل تیار کیا ہے جو اس کے بقول کسی بھی طرح کے بیلسٹک میزائل کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں قانون سازوں کی طرف سے بھارت کے انٹرسیپٹر یعنی میزائل شکن میزائل کے تجربے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس معاملے پر بحث کے لیے تحریک التوا جمع کروانے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید عباسی نے کہا کہ اس سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن خراب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ادارے بھارت کے میزائل تجربے کا نوٹس لیں اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی تشکیل دیں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بھارت کی طرف سے بیلسٹک میزائل شکن نظام کی تیاری پر تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دوستی اور مفاہمت کی پالیسی کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے اور وہ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہوئے بغیر اپنی دفاعی صلاحیت میں ضرورت کے مطابق اضافہ کر رہا ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کو بھارت کی طرف سے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی پالیسی کے خطرناک مضمرات سے آگاہ کرے گا۔ حزب مخالف کی جماعت مسلم لیگ قاف کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ میزائل تجربے سے بھارتی فوج کی طرف سے جارحیت کا خطرہ بڑھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت چاروں طرف سے پاکستان کو گھیرے میں لے رہا ہے اور پاکستان کے ایران اور افغانستان جیسے ہمسائے بھی بھارت کے ساتھ جا ملے ہیں۔ ان کے بقول یہ پاکستان کی سفارتکاری کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ پاکستان میں عمومی تاثر یہی ہے کہ طاقتور ترین ادارہ فوج ملک کی خارجہ پالیسی میں بھی خاصا اثر و رسوخ رکھتا ہے، لیکن حکومتی عہدیدار اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی میں سلامتی کے امور کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج سے مشاورت کی جاتی ہے۔ حالیہ مہینوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی تناؤ دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ امریکہ کی طرف سے F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان کو زیر اعانت کی فراہمی سے انکار جیسے دیگر بعض اقدام ہیں۔ ایسے میں گزشتہ ماہ بلوچستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر ڈرون کارروائی کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے امریکہ سے احتجاج بھی کیا۔ سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اراکین سینٹ چاہیں تو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی شرائط طے کرنے کے لیے پورے ایوان کو کمیٹی قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ کمیٹی متعلقہ افراد کو بلا کر بند کمرے میں اس مسئلے پر بات چیت کر سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور سامعین، یہ تھے پاکستان کے قانون سازوں کے حوالے سے رپورٹ کے پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھارت کی طرف سے کیے گئے انٹرسیپٹر میزائل کے ایک حالیہ تجربے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے جنوبی ایشیائی خطے میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ یہ اسلام آباد سے ناصر محمود رپورٹ دے رہے تھے۔
بدھ کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ 25 سالوں میں تشدد سے ہونے والی اموات کی تعداد 2015 میں سب سے زیادہ تھی۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں قائم انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی طرف سے جاری ہونے والی پیس انڈیکس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2014 کی نسبت 2015 میں دہشت گردی سے ہونے والی اموات میں 80% اضافہ ہوا، جبکہ دنیا کے صرف 69 ممالک ایسے تھے جہاں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ گلوبل پیس انڈیکس رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں دہشت گردی کے واقعات کی اکثریت رونما ہوئی۔ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی طرف سے جمع کیے گئے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں ہونے والے دہشت گرد واقعات کی اکثریت مشرق وسطی اور اس کے قریب واقع ممالک میں مرکوز رہی۔ ان 5 ممالک میں پاکستان کے علاوہ شام، عراق، نائجیریا اور افغانستان کے نام شامل ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے بعد ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کے لیے کارروائیاں کی گئی ہیں اور شدت پسند واقعات میں واضح کمی آئی ہے، مگر پھر بھی ملک میں ہونے والا تشدد غیر معمولی ہے۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے اعداد و شمار کے مطابق 2015 میں دہشت گردی کے واقعات اور انسداد دہشت گردی کے آپریشنز میں لگ بھگ 3700 افراد مارے گئے۔ 2014 میں یہ تعداد لگ بھگ 5500 تھی۔ رواں سال بھی ملک میں ہونے والی دہشت گردی اور سیکیورٹی آپریشن سے جڑے تشدد میں 1000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ اگرچہ گلوبل پیس انڈیکس رپورٹ میں تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور جنوبی ایشیائی خطے سے باہر کی دنیا میں تشدد میں کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کا سب سے پرامن خطہ یورپ ہے، تاہم پیرس اور برسلز کے دہشت گرد حملوں کے بعد اس کے پوائنٹس میں کمی آئی ہے۔ دنیا کا سب سے پرامن ملک آئس لینڈ ہے، جس کے بعد ڈنمارک، آسٹریا، نیوزی لینڈ اور پرتگال کا نمبر آتا ہے، جبکہ اس رپورٹ کے مطابق سب سے پرتشدد ممالک میں شام سر فہرست ہے، جس کے بعد جنوبی سوڈان، عراق، افغانستان اور صومالیہ کا نمبر ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا ہے، جس میں انہوں نے بھارت اور امریکہ کے درمیان قریبی تعلقات پر زور دیا، خاص طور پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے ارکان نے خطاب کرتے ہوئے مودی سے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر سطح پر لڑی جانی ہے، اور فوجی، خفیہ اطلاعات اور سفارتکاری کے جو روایتی حربے اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتنے میں کارگر ثابت نہیں ہو رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے شہری اور فوجی دہشت گردی کی لڑائی میں مارے گئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سیکیورٹی تعاون کو گہرا کیا جائے۔ مودی کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کے قیام کی کوشش ہے۔ افغانستان میں باغیوں نے شمالی افغانستان کے صوبے قندوز میں ایک بس کے تقریباً 50 مسافروں کو اغوا کر لیا ہے۔ قندوز صوبے کے پولیس سربراہ جنرل محمد قسیم جنگل باغ نے بتایا کہ بس 45 مسافروں کو لے کر جا رہی تھی، لیکن سیکیورٹی فورسز ان میں سے چند کو بازیاب کرنے میں کامیاب رہی۔ پولیس باقی افراد کو رہا کرانے کے لیے اب ایک آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تاہم قندوز کے گورنر کے ایک ترجمان محمد دانش نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ صرف 18 مسافر اغوا ہوئے اور 10 کو پہلے ہی بازیاب کر لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بس میں سوار تمام مسافر شہری تھے جو ایران سے ملک بدر کیے گئے تھے اور وہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ کسی گروپ نے فی الوقت اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے نیو یارک کے شہر بروکلن میں کل رات 2016 کے صدارتی انتخاب کے لیے امیدوار کی حیثیت سے اپنے پارٹی کی طرف سے نامزدگی یقینی بنا لی ہے۔ 8 برس پہلے ٹھیک اسی مقام پر انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی صدارتی امیدوار باراک اوباما کے حق میں اپنی انتخابی مہم ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے رچرڈ گرین نے اپنی رپورٹ میں اس تاریخی موقع اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور کلنٹن کے درمیان انتخابی مقابلے کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
مہینوں ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کی جانب سے غیر متوقع طور پر مضبوط چیلنج کا مقابلہ کرنے کے بعد ہلری کلنٹن نے منگل کی رات خود کو امیدوار کی حیثیت سے پارٹی کی نامزدگی کے حصول کے لیے اس مقابلے کی فاتح قرار دیا۔
Thanks to you, we've reached a milestone. The first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
پہلی مرتبہ ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عورت ایک بڑی پارٹی کی طرف سے امریکہ کے صدر کے انتخاب کے لیے امیدوار نامزد ہوگی۔ امریکی ریاست نیو جرزی کے پرائمری انتخابات میں فتح حاصل کرتے ہی کلنٹن کو امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ کل منگل کے روز امریکہ کی 6 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں یہ پہلا مقابلہ تھا۔ کلنٹن نے سینڈرز کو بھی مبارکباد دی، جو خود کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتے ہیں اور جن کی انتخابی مہم میں معاشی عدم مساوات اور ایک عالمگیر ہیلتھ انشورنس جیسے مرکزی نکات نے لاکھوں ووٹروں، خاص طور پر نوجوانوں کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ ہلری کلنٹن نے کہا،
And let there be no mistake, Senator Sanders, his campaign, and the vigorous debate that we had
اور اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ سینیٹر سینڈرز، ان کی انتخابی مہم اور اجرتوں میں اضافے، عدم مساوات میں کمی اور ترقی کی جانب سفر کے بارے میں ہمارے تند و تیز مباحثے ڈیموکریٹک پارٹی اور امریکہ کے لیے بہت مفید رہے ہیں۔ کلنٹن کی تاریخی فتح کے باوجود لاس اینجلس میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سینڈرز نے اپنے سیاسی انقلاب کو جاری رکھنے کا عہد کیا۔
We are going to fight hard to win the primary in Washington, D.C.
ہم رواں ہیں، ہم رواں دواں ہیں, ہم سخت جد و جہد کریں گے تاکہ واشنگٹن ڈی سی کا پرائمری انتخاب جیت سکیں, اور پھر ہم معاشرتی, اقتصادی, نسلی اور ماحولیاتی انصاف کے لیے اپنی جد و جہد پینسلوینیا کے شہر فلاڈلفیا تک لے جائیں گے. نامزدگی کے لیے مقابلے ختم ہونے کے بعد کلنٹن اب اپنی پوری توجہ ڈونلڈ ٹرمپ پر مرکوز کر سکیں گی, جو اقلیتوں, خاص طور پر امریکہ کے ایک وفاقی جج کے خلاف, جو نسلاً میکسیکن ہیں اور ٹرمپ کے کاروبار میں سے ایک کا مقدمہ ان کی عدالت میں زیر سماعت ہے, اہانت آمیز بیانات کی وجہ سے ڈیموکریٹس اور ریپبلیکنز دونوں کی جانب سے سخت ہدف تنقید بن رہے ہیں. پیر کی شب ایک تقریب میں اس تنازع پر براہ راست گفتگو سے گریز کرتے ہوئے ٹرمپ نے اپنا دفاع کیا.
My goal is always again to bring people together. But if I'm forced to fight for something I really care about, I will never ever back down.
ہمیشہ لوگوں کو مجتمع کرنا ہے, لیکن اگر مجھے کسی ایسی چیز کے لیے جدوجہد پر مجبور کیا جائے جس کی میں واقعتاً پرواہ کرتا ہوں تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہمارا ملک کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. وائٹ ہاؤس کے لیے سن 2016 کے صدارتی انتخابات کا اگلا مرحلہ جولائی میں سیاسی پارٹیوں کے قومی کنونشن ہیں, جن میں فلاڈلفیا میں ڈیموکریٹک کنونشن میں ہلری کلنٹن اور کلیولینڈ میں ریپبلکن پارٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو باضابطہ طور پر امیدوار نامزد کر دیا جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جیسا کہ آپ ابھی رپورٹ سن رہے تھے کہ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن امریکہ کی تاریخ میں پہلی ایسی خاتون بن جائیں گی جنہوں نے کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے صدارتی نامزدگی ممکنہ طور پر حاصل کی ہو. وائس آف امریکہ کے لیے کیتھرین جپسن نے اسی بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ گزشتہ عشروں کے پس منظر میں ہلری کلنٹن کا تشخص عام آدمی کی نظر میں کیسا ہوگا جب وہ صدارتی انتخاب کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں امیدوار ہوں گی. تفصیلات کے ساتھ اسد حسن.
ہلری کلنٹن طویل سفر اور دگ و دو کے بعد اس تاریخی لمحے تک پہنچی ہیں. آج کی رات فتح صرف ایک فرد کی نہیں ہوئی, یہ خواتین اور مردوں کی کئی نسلوں کی جیت ہے جنہوں نے اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے قربانیاں دیں. پہلے خاتون اول, پھر سینیٹر اور پھر وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں. ان برسوں میں کئی مشکل سال انہیں دیکھنا پڑے اور انہی مشکل وقتوں نے انہیں صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے لا کھڑا کیا ہے. مائیکل ایسوکوف ایک صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں کلنٹن بہت سمجھدار ہیں, وہ اپنے ارادوں میں پکی ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹتی, وہ سیاسی جنگجو ہیں. آپ انہیں ایک نرم مزاج, نیک دل اور اچھا برتاؤ کرنے والے ایک دوست کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک مضبوط سیاسی حریف موجود ہے. ایسوکوف وہ پہلے صحافی تھے جنہوں نے سابق صدر اور ہلری کلنٹن کے شریک حیات بل کلنٹن کے وائٹ ہاؤس کی ایک انٹرن مونیکا لیونسکی کے درمیان تعلقات پر سے پردہ ہٹایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہلری کلنٹن کی میڈیا کے بارے میں تشکیک اور اپنے آپ کو زیادہ واضح کرنے میں تذبذب اپنے شوہر کے عہد صدارت کے دوران ہی پیدا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مس کلنٹن کے اس وقت جو سخت نظریات قائم ہوئے یا اپنی وزارت خارجہ کے دور میں پرائیویٹ ای میل سرور کا استعمال کرنے کے بارے میں جو ان کی تشکیک تھی, آپ ان میں ایک تعلق دیکھ سکتے ہیں. اس ای میل کے استعمال نے انہیں کافی پریشان کیا ہے. پبلک لائف کی رکاوٹوں کے سبب ہلری کلنٹن کو اپنی شخصیت کے اظہار کا کم موقع ملا ہے. رون فورنیئر ایک صحافی ہیں, ان کے الفاظ,
She was cool. She was, and I mean that in the right sense. She was calm. She was more calculating than him.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن ایک عمدہ خاتون تھیں. میرا مطلب ہے اچھے پیرائے میں وہ عمدہ خاتون تھیں. ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا, وہ ناپ تول کے بات کرتی تھیں. رون فورنیئر 1980 کی دہائی سے ہلری کلنٹن کو کور کرتے آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہلری کلنٹن ایک مضبوط اعصاب کی حامل خاتون ہیں جن کی حصے مذہبی زبردست ہے. انہوں نے صنفی تعصب, بدعنوانی کے الزامات اور اپنے شوہر کی بے وفائی جیسے عوامل کے ساتھ جنگ لڑی ہے. مسٹر فورنیئر کے الفاظ ہیں کہ ان تجربات نے مس کلنٹن کو ایک بہتر امیدوار بنا دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں بہتر ہونے کے لیے اور انہیں شکست دینے کے لیے آپ کو اسی طرح کا مقابلہ پسند, شفاف اور مزاح پسند ہونا پڑے گا. ہلری کلنٹن یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ وہ فطری طور پر ایک سیاستدان نہیں ہیں, لیکن ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج خود کو ایک قابل بھروسہ شخصیت ثابت کرنا ہوگا. رون فورنیر کہہ رہے ہیں کہ جس قدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ناقابل بھروسہ بنا دیا ہے، ہلری کلنٹن نے بھی اسی قدر اپنی ساکھ خراب کی ہے۔ ہلری کلنٹن کو انتخابی سال میں خود کو ایک قابل بھروسہ امیدوار ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو قائل کرنا ہوگا کہ ان کے گزرے سال عوام کی نظر میں ان کی مضبوطی اور طاقت ہیں، نہ کہ کمزوری۔
She's a figure from another era and elections tend to be about the future.
مائیکل ایزاکوف کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مختلف دور کی شخصیت ہیں اور انتخابات مستقبل سے متعلق ہوتے ہیں۔ انتخابات اس بارے میں ہوتے ہیں کہ چیزوں کو کون کس طرح سے تبدیل کرے گا، حرکت میں لائے گا۔ ہلری کلنٹن نے منگل کی رات اسی طرح کے خیالات کا اظہار یوں کیا۔
So many of you feel like you're out there on your own.
وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میں سے کئی ایک یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج وہ جہاں ہیں اپنے بل بوتے پہ ہیں، ان کی پشت پر کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو سن سکتی ہوں، میری پشت پر کوئی ہے، میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں اور آپ کے صدر کی حیثیت سے مجھے ہمیشہ آپ کی حمایت حاصل ہوگی۔ یہ تھے ہلری کلنٹن کے الفاظ۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک حکام نے کہا ہے کہ ترکی میں شامی سرحد کے نزدیک ایک پولیس اسٹیشن کے باہر کار بم دھماکے میں 4 پولیس افسر جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک حاملہ پولیس افسر بھی شامل تھیں۔ ترک وزیراعظم بن علی یلارم نے بدھ کے روز یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ کرد اکثریت والے اس قصبے مدیات میں ہونے والے اس حملے میں 30 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ وزیراعظم نے کرد عسکریت پسندوں پر اس کا الزام لگایا۔ کرد ورکرز پارٹی یا پی کے کے جنوبی مشرقی ترکی میں زیادہ خود مختاری حاصل کرنے کی جدوجہد میں ترک پولیس اور فوج کو پچھلی جولائی سے نشانہ بنا رہی ہے۔ دارالحکومت استنبول میں منگل کے روز اسی طرح کے حملے میں 11 افراد موت کا شکار ہو گئے تھے، جن میں 7 پولیس افسر بھی شامل تھے۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے بدھ کے روز براہ راست اس اطلاع کی تصدیق سے انکار کیا کہ شمالی کوریا نے پلوٹینیم کی تیاری دوبارہ شروع کر دی ہے، لیکن کہا کہ وہ تازہ نقل و حمل کو شدید تشویش کے ساتھ بغور دیکھ رہا ہے۔ کوریائی اتحاد کی وزارت کے ترجمان جیانگ جون نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ ایک جانی ہوئی حقیقت ہے کہ شمالی کوریا مزید پلوٹینیم حاصل کرنے کے لیے متعدد عملی اقدامات کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان اس معاملے پر قریبی رابطہ ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کے نام ظاہر نہ کرنے والے عہدیداروں نے کہا کہ شمالی کوریا خارجہ شدہ جوہری ایندھن سے یونگ بیون کی تنصیب پر پلوٹینیم تیار کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ نائجیریا کے ایک باغی گروپ نے حکومت کی اس بات چیت کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے جو پائپ لائنوں پر حملوں کو روکنے کی غرض سے تجویز کی گئی تھی۔ ان حملوں سے ملک کی تیل کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ نیجر ڈیلٹا ایونجرز نے بدھ کے روز اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ حکومت کی کسی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے۔ گروپ نے یہ بھی کہا کہ اس نے RMP-20 تیل کے ایک کنویں کو دھماکے سے اڑا دیا ہے جو شمالی علاقے واری میں شیولان کارپوریشن کی ملکیت تھا۔ ایونجرز نے ان متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی جو جنوبی نائجیریا میں شیوران، شیل اور ای این آئی کی ملکیت والی تنصیبات پر کیے گئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نقصانات نے تیل کی پیداوار میں کم از کم 25% کٹوتی کر دی، جو نصف ملین بیرل روزانہ سے زیادہ ہے۔ سوڈان نے ایک مشتبہ شخص کو اٹلی کے حوالے کیا ہے جو مبینہ طور پر تارکین کی سمگلنگ کے دھڑے کی پشت پناہی کرتا تھا۔ اٹلی کی پولیس نے بدھ کے روز کہا کہ ایریٹریا سے تعلق رکھنے والے 35 سالہ میدھانی کو مئی کے آخر میں خرطوم سے گرفتار کیا گیا۔ وہ پچھلے ایک سال سے انسانوں کی سمگلنگ سے متعلق بین الاقوامی ادارے کو مطلوب تھا۔ اٹلی کی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ میریل لیبیا سب صحرا کے راستے پر انسانوں کی سمگلنگ کرنے کا سب سے بڑا سرغنہ تھا۔ سوڈانی فورسز ان کو پکڑنے کے لیے اطالوی اور برطانوی فورسز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ پاپوا نیوگینی کے دارالحکومت پورٹ موریسبی میں بدھ کے روز احتجاجی طلبہ پر پولیس کی فائرنگ سے 20 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ یونیورسٹی کے کیمپس پر اس وقت پیش آیا جب طلبہ پارلیمنٹ کی طرف مارچ کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ وزیراعظم استعفیٰ دیں، جنہیں بدعنوانی کے الزامات کا سامنا ہے۔ پولیس نے طلبہ کو روکنے کے لیے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور فائرنگ سے پہلے طلبہ پر آنسو گیس پھینکی۔ حکام نے بدھ کے روز کے احتجاج پر کسی جانی نقصان کی تردید کی ہے۔ وزیراعظم نے بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ طلبہ کے ایک چھوٹے سے گروپ نے پولیس پر پتھر پھینکے، جس سے پولیس کو اشتعال آیا اور جواب میں آنسو گیس اور انتباہی گولیاں چلائی گئیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اب جبکہ ملاوی میں بہت سے چھوٹے کاشتکاروں کی اس سال کی مایوس کن فصل کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، ملک میں خوراک کی قلت کی صورتحال بدتر شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پورے جنوبی افریقہ میں گزشتہ سال سے النینو کی موسمی صورتحال سے پیدا ہونے والی خشک سالی اور سیلابوں کے باعث 30 لاکھ لوگوں کو خوراک کی امداد کی ضرورت ہے۔ جنوب مشرقی ملاوی کے علاقے بلاکا سے وائس آف امریکہ کے لیمک مسینا کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔
بلاکا میں رہنے والی 47% آبادی خوراک کی قلت کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ ملک بھر کے تمام متاثرہ اضلاع میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ یہاں بہت سے لوگوں کو اب دن بھر میں صرف ایک وقت کا کھانا میسر آتا ہے۔ آنے ماتے بولے 4 بچوں کی کفالت کرنے والی ایک تنہا ماں ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ خشک سالی کی وجہ سے وہ اس سال مکئی کی فصل کی صرف 4 بوریاں ہی پیدا کر سکیں۔ وہ عام طور پر 25 بوریوں کی فصل حاصل کرتی ہیں۔ آنے ماتے بولے کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے باغبانی اور دوسری چھوٹی موٹی ملازمتوں پر انحصار کرتی ہیں۔ میرے بچے مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم عام طور پر دن میں صرف ایک وقت کھانا کھاتے ہیں۔ ہم دن میں 2 وقت کھانا صرف اسی روز کھا سکتے ہیں جب مجھے کسی دن مزدوری کی ادائیگی شکر کندیوں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ تھامس بیسیک اس ضلع میں ایک ہیلتھ آفیسر ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کی تعداد 4 گنا ہو چکی ہے۔
The levels of malnutrition in Balaka are a bit alarming as compared to last year, the very same period, because last year
بلاکا میں غذائیت کی کمی کی سطح گزشتہ سال کے مقابلے میں قدرے تشویشناک ہے۔ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران یہ سطح لگ بھگ 12% تھی، لیکن اس سال یہ شرح تقریباً 52% ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگلے سال مارچ کے مہینے تک اگر اس شرح میں اضافہ ہوتا رہا تو صورتحال ہمارے کنٹرول سے قدرے باہر ہو جائے گی۔ بچوں میں غذائیت کی کمی کے اثرات پوری زندگی رہ سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی افزائش رک سکتی ہے اور طبعی بالیدگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور اس سے بچے کے مستقبل میں روزی کمانے کی صلاحیت تک متاثر ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کا خوراک کا عالمی ادارہ بلاکا ڈسٹرکٹ میں صحت کے تمام 13 مراکز میں امدادی خوراک کے پروگراموں کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے ہر 2 ہفتے بعد مکئی اور سویا کا 4.5 کلوگرام کا آٹا وصول کرتے ہیں۔ کرسی کوامبا کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی 2 سالہ بیٹی کے لیے سویا کا آٹا حاصل کرنا اس لیے شروع کیا کیونکہ اس کا وزن اپنی عمر کی مناسبت سے کم تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اب میں کچھ بہتری دیکھ سکتی ہوں کیونکہ میری بیٹی کے وزن میں 1 کلو کا اضافہ ہوا ہے اور اب اس کا وزن 6 کلوگرام ہے۔ عالمی ادارہ خوراک یا WFP کی کنٹری ڈائریکٹر کوکو اشیاما کہتی ہیں کہ ادارہ بلاکا کے کاشتکاروں کو اپنی فصلوں میں تنوع پیدا کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ اگر انہیں یہ پیغام مل سکے کہ صرف مکئی ہی خوراک نہیں ہوتی اور کھانے کی دوسری چیزیں بھی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں جنہیں لوگ کھا سکتے ہیں، یہ وہ شعبے ہیں جن میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا موقع موجود ہے۔ ملاوی نے اپریل کے مہینے میں ایک قومی سانحے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت سے اب تک مارکیٹ میں مکئی اور کھانے پینے کی دوسری چیزوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھ چکی ہیں۔ ملاوی کی حکومت کا کہنا ہے کہ 8.4 ملین یعنی 80,40,000 لوگوں یعنی لگ بھگ نصف آبادی کو خوراک کی امداد کی ضرورت ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک ماں نے اپنی بیٹی کو پسند کی شادی کرنے پر سزا کے طور پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 18 سالہ لڑکی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے مسقبال روڈ پر پیش آنے والے اس واقعے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ انسانی حقوق کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی اموات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات درکار ہیں۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
لاہور میں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز مست اقبال روڈ کی رہائشی 18 سالہ لڑکی کو اس کی ماں نے مبینہ طور پر اس بنا پر زندہ جلا دیا کہ نوجوان لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ پولیس کے مطابق 2 روز پہلے اس لڑکی کے گھر والوں نے اس بہانے سے لڑکی کو گھر بلایا کہ اب روایتی طور پر اسی لڑکے سے اس لڑکی کی شادی کر دی جائے گی۔ تاہم جب یہ لڑکی گھر واپس آ گئی تو پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی اپنی ماں نے اس پر پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی، جس سے یہ لڑکی ہلاک ہو گئی۔ پولیس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ لڑکی کی ماں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور یہ کہ وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ اس نوجوان لڑکی نے جس لڑکے سے شادی کی تھی وہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ تاہم پولیس نے بتایا ہے کہ اس لڑکی کا ایک بھائی جو دبئی سے آیا تھا وہ گھر سے غائب ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ خواتین کے حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ پاکستان میں ایسے واقعات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرموں کو سزائیں نہیں ملتی۔ عورت فاؤنڈیشن کی عہدیدار ممتاز مغل نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر ہم پنجاب کے سٹیٹسٹک دیکھیں تو آپ کو پچھلے سال میں ہر ڈسٹرکٹ سے 8 سے 9 عورتیں جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہیں۔ لاہور کے پاس جو 7 والا ضلع قصور ہے، پچھلے سال کی گورنمنٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال میں جو ہے 9 عورتیں آنر کی لنک کے نام پہ ماری گئیں، غیرت کے نام پہ ان کو قتل کیا گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہروں میں جو ہے، اور ایون کہ لاہور جیسے شہر میں جو کہ جہاں پہ حکومت خود بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ عورتوں کے کو غیرت کے نام پہ قتل کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے، ہماری حکومتوں کے لیے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تشدد نہیں کرتے، اسلام میں تشدد منع ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا تشدد ہے کہ آپ جو ہے عورتوں کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا ہمارے لیے کہ ہم ہمارے جو قوانین ہیں، ہماری حکومتیں جو ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ ہمارے علماء اکرام اس طرح کے ایشوز پہ، اس طرح کی جب واقعات ہوتے ہیں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جو فیکٹ فائنڈنگ پہ ہوتے ہیں، اس پہ ہمارے علماء اکرام بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔
معروف عالم دین مولانا طاہر اشرفی نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کو بتایا،
پاکستان علماء کونسل نے تو پہلے ہی آج سے تقریباً 1 ماہ سے، ہم یہ جو جمعہ آ رہا ہے پہلا جمعہ، یہ تحفظ خواتین، حقوق خواتین کے حوالے سے پورے ملک میں پڑھایا جائے گا اور اس پر بات کی جائے گی۔ اپنی بساط کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جب تک قانون حرکت میں نہ آئے اور مجرموں کو سزا نہ ملے، اس وقت تک جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے، اور یہ اسی طرح یہ جرم چلتا رہے گا۔
قبل ازیں اسی ماہ مری میں 19 سالہ ایک اسکول ٹیچر لڑکی کو مبینہ طور پر اس لیے زندہ جلا دیا گیا تھا کہ اس نے اپنے آپ سے 2 گنا عمر کے شخص سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر برس 1000 کے قریب عورتیں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی مومنٹ یعنی ایم کیو ایم نے بدھ کے روز ہڑتال کی اپیل کی تھی، جو پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار کی رہائش گاہ کے باہر رینجرز کی موجودگی کے خلاف احتجاج تھا۔ پارٹی نے عوام سے اپیل کی تھی کہ کاروبار اور ٹرانسپورٹ کو بند رکھا جائے۔ ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ رینجرز نے زبردستی کاروبار کھلوانے اور ٹرانسپورٹ جاری رکھنے پر مجبور کیا۔ ایم کیو ایم نے بدھ کے روز کراچی پریس کلب کے باہر بھی احتجاج کیا۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق کسی بھی زبردستی شہر بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں تفصیلات۔
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے بدھ کو یوم احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے کاروبار اور ٹرانسپورٹ بند رکھنے کی اپیل کی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے گزشتہ روز رینجرز کی جانب سے سینئر پارٹی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر کا محاصرہ کرنے کے خلاف ہڑتال کی کال دی تھی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق رینجرز نے رکن سندھ اسمبلی کامران فاروقی کی گرفتاری کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی کامران فاروقی مقدمات میں مطلوب ہیں۔ کامران فاروقی کو رینجرز کی جانب سے پیش ہونے کو کہا گیا تھا۔ اس سلسلے میں اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھی خط لکھا گیا اور ایم کیو ایم سے بھی اس سلسلے میں رجوع کیا گیا اور آخر کار رینجرز نے گزشتہ روز یہ کارروائی کی۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار سمیت متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے رینجرز کے اس طرز عمل پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا اور بدھ کو ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے وائس آف امریکہ سے سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا،
متحدہ کی جو روایت رہی ہے ہڑتال کرانے کی، اب اس میں اس طرح کا دم خم نہیں رہا۔ اتنی آج کراچی میں اس ہڑتال کا کوئی اثر نہیں ہوا اور زندگی معمول پہ رہی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ رینجرز نے جو گزشتہ ایک سال سے آپریشن کیا ہے اس کے نتیجے میں جو ایم پی ایم کی عسکری فورس ہے اس پہ بڑی ضرب لگی ہے اور رینجرز نے ایک طرح سے ایک کراچی کے نفس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس ہڑتال کی ناکامی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متحدہ کمزور پڑ گئی۔ متحدہ نے بھی دو ضمنی الیکشن جیتے، اس سے پہلے بھی وہ ضمنی الیکشن میں کامیاب ہو چکی ہے۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق رینجرز نے کہا تھا کہ کسی کو زبردستی شہر بند کروانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ساتھ ہی سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق شہریوں سے کہا گیا تھا کہ زبردستی دکانیں اور ٹرانسپورٹ بند کروانے کی اطلاع پولیس کو دی جائے تاکہ امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ رینجرز نے زبردستی لوگوں کے پاس کاروبار اور ٹرانسپورٹ کھلوایا، جبکہ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شہر میں مختلف مقامات پر رینجرز نے زبردستی دکانیں بند کروانے کی کوششیں ناکام بنائیں اور اس سلسلے میں مشتبہ شخص کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ستمبر 2013 سے کراچی میں رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سب کی مشاورت سے شروع کیا گیا۔ اس بلا تفریق آپریشن کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ جبکہ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبے کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
یونیورسٹی لا کالج کوئٹہ کی پرنسپل کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بیرسٹر امان اللہ اچکزئی اس حملے میں اس وقت شدید زخمی ہو گئے تھے جب کام کر جاتے ہوئے مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے حملے کی چھان بین کا حکم دیا ہے جبکہ بلوچستان میں وکلاء نے عدالتی کاموں کا بائیک آٹ کیا ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک کالج کے پرنسپل کو قتل کر دیا۔ مرکزی شہر کوئٹہ میں بدھ کی صبح بلوچستان یونیورسٹی لا کالج کے پرنسپل امان اللہ اچکزئی گلی ترخا کے علاقے میں اپنے گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلے تو وہاں پہلے سے گات لگائے مسلح افراد نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے بیرسٹر اچکزئی شدید زخمی ہو گئے اور جب انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پولیس کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل منظور سرور نے اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
آج کا انسیڈنٹ ہے یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ ہماری انویسٹیگیٹنگ ٹیم اس وقت موقع پہ موجود ہے اور اس نے کچھ یوزفل انفارمیشن وہاں سے کلیکٹ کر لی ہے۔ ہم اسپیشل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کریں گے جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کریں گی اور انشاءاللہ تعالی اس کیس کو ہم پرائیورٹی پہ ورک آؤٹ کر لیں گے۔
پولیس اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچنے اور وہاں سے شواہد جمع کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ لا کالج کے پرنسپل کے قتل کے خلاف وکلاء نے بدھ کو عدالتی کارروائی کی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے پولیس کو اس کے ذمہ دار عناصر کی جلد گرفتاری کی ہدایت کی ہے۔ بلوچستان ایک عرصے سے تشدد اور شورس پسندی کا شکار رہا ہے اور یہاں دیگر صوبوں سے آ کر آباد ہونے والوں جن میں اساتذہ، وکلا، ڈاکٹر، عطا کے عام شہریوں کو بھی ادب بنا کر قتل کرنے کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ سلامتی کے اس خطرے کے باعث بہت سے اساتذہ نے یہاں سے دیگر صوبوں میں تبادلے بھی کروا لیے تھے۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران سیکورٹی کے مختلف اقدام اور شدت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کی وجہ سے ماضی کی نسبت اس پسماندہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا ہے، جس میں انہوں نے بھارت اور امریکہ کے درمیان قریبی تعلقات پر زور دیا ہے، خاص طور پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر سطح پر لڑی جانی ہے اور فوجی، خفیہ اطلاعات اور سفارتکاری کے روایتی حربے اس دہشت گردی کی کسی جنگ کو جیتنے میں کارگر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے شہری اور فوجی دہشت گردی کی لڑائی میں مارے گئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سیکیورٹی تعاون کو گہرا کیا جائے۔ مودی کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کے قیام کی کوشش ہے۔ بھارتی وزیراعظم کی اس تقریر کے اقتباسات پر مبنی خصوصی رپورٹ پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی امریکہ کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ دورے کے پہلے روز 7 جون کو صدر براک اوباما اور وزیر اعظم مودی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس میں اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر براک اوباما نے اپنے دور صدارت میں بھارت کے 2 دورے کیے ہیں، جبکہ نریندر مودی کا وزارت عظمیٰ کی مدت میں امریکہ کا 4th دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک نئے دور کی عکاسی کرتا ہے۔ آج 8 جون کو اپنے دورے کے دوسرے روز نریندر مودی نے امریکہ کی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن نے وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے کہا،
ممبرز آف کانگریس، آئی ہیو دی ہائی پریویلیج اینڈ دی ڈسٹنکٹ آنر ان پریزنٹنگ ٹو یو ہز ایکسلنسی نریندرا مودی، پرائم منسٹر آف دی ریپبلک آف انڈیا۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے ایوانی نمائندگان اور سینٹ یعنی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کیا گیا۔ نریندر مودی نے فردن فردن مصافحہ کیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے ارکان کانگریس کا شکریہ ادا کیا۔ خطاب کی ابتدا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اظہار تشکر کرتے ہوئے اس موقع کو اپنے لیے ایک اعزاز قرار دیا۔ وزیر اعظم مودی نے ابراہم لنکن کے کال سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے وزیر اعظم کی حیثیت سے عالمی لیڈروں سے بات کرنا ان کے لیے ایک بے مثال موقع ہے۔ انہوں نے گمنام سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ڈی ڈے کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے جمہوریت کی اعلی اقدار کا ذکر کرتے ہوئے امریکہ اور بھارت کے جمہوری اداروں اور جمہوری نظام کو سراہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ آزادی کے مشترکہ نصب العین اور فلسفے نے ہمارے تعلقات کو تقویت بخشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر اوباما نے ہمارے ان تعلقات کو 21ویں صدی کا ایک فیصلہ کن دور قرار دیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ اور بھارت کے درمیان دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ زراعت کے شعبے سے شروع ہونے والا تعاون سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنی انتہائی سطح پر پہنچا ہے۔
Very early on they shaped a development partnership even when our meeting ground was more limited. The genius of Norman Borlaug۔
وزیر اعظم مودی کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی دور میں جب ہمارے تعلقات محدود تھے، اس وقت بھی نارمن برلاگ کی ذہانت ہمارے ملک میں سبز انقلاب لائی اور خوراک کی سیکیورٹی فراہم ہوئی، اور پھر تعلقات وسیع ہوئے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بے پناہ تعاون نے صحت عامہ، تعلیم، خوراک اور زراعت کے شعبوں میں ہمارے دیرینہ مسائل پر قابو پانے میں مدد دی، اور اسی طرح کامرس اور سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبے میں ہمارا تعاون وسیع تر بنیادوں پر قائم ہوا۔ بھارت کے وزیر اعظم نے دنیا میں مختلف مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایشیا میں سیکیورٹی سے متعلق کسی متفقہ لائے عمل کے نہ ہونے سے غیر یقینی پن کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، دہشت گردی کا خطرہ بڑھا ہے اور نئے چیلنج سامنے آ رہے ہیں، اور 21ویں صدی میں ادارے ان نئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں.
Our engagement can make a difference by promoting cooperation, not dominance.
وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان رابطہ کاری اور تعاون کو فروغ دیتے ہوئے صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے. وزیر اعظم مودی کا کہنا ہے کہ علیحدگی اور تنہا کرنے سے نہیں بلکہ مربوط ہونے سے ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عالمی ضوابط اور قواعد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے پیچیدہ حالات سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے. وزیر اعظم مودی نے اپنے افغانستان کے حالیہ دورے کا بھی ذکر کیا اور افغانستان کے ساتھ اپنے گہرے اور ٹھوس تعلقات پر زور دیا، اور امریکہ کی طرف سے افغانستان میں کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے بھارت کی طرف سے افغانستان کی تعمیر و ترقی کے اقدامات کی طرف توجہ دلائی.
انڈیا ٹو ہیز میڈ این انارمس کنٹریبیوشن اینڈ سیکریفائسز ٹو سپورٹ آور فرینڈشپ ود افغان پیپل.
وزیر اعظم نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے افغان عوام کے ساتھ اپنی دوستی کو ملحوظ رکھتے ہوئے متعدد قربانیاں دی ہیں. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دہشت گردی اس وقت ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے. انہوں نے لشکر طیبہ، طالبان اور داعش کو نفرت اور تشدد کے پیروکار قرار دیا اور کہا کہ دہشت گردی کی یہ وبا پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے ہمسائے میں یہ دہشت گردی پھل پھول رہی ہے، اور وہ امریکی کانگریس کے ان ارکان کو سراتے ہیں جنہوں نے ایسے عناصر کے لیے واضح پیغام دیا ہے جو اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے دہشت گردی کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کا مقابلہ کئی محاذوں پر کرتے ہوئے قربانیاں دیتا آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جیسے انسانیت کے علم برداروں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ہو کر، متحد ہو کر دہشت گردی کے اس افریت کا مقابلہ کریں. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ارکان کانگریس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اس موقع کو اپنے لیے اعزاز قرار دیتے ہوئے اپنے خطاب کا اختتام کیا. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
لوگوں کو اسلام میں انتہا پسندی کی جانب لے جانے کے کئی راستے ہیں، اگرچہ اس عوامل سے ملک سے اور فرد سے فرد کے درمیان تنوع رکھتے ہیں، مگر مغربی بلکان کے ممالک میں جن میں البانیا، بوسنیا، کوسوو اور مقدونیا شامل ہیں، بعض عناصر مشترک ہیں جہاں ادارے محفوظ نہیں اور بیرونی دنیا سے پیسے اور اثر و رسوخ کے مواقع بہت کم ہیں. قاعدہ کوسٹریکا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
فرانس اور بیلجیم میں اسلام پسندوں کے حملوں سے یورپ بے حد متاثر ہوا، مگر تشویش مغربی بلکان کے ممالک میں بھی پائی جاتی ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. ادریان شتونی نے مغربی بلکان میں انتہا پسندی کے عمل کے بارے میں لکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے سے بڑی تعداد میں جنگجو شام اور عراق جا رہے ہیں، جس پر تشویش پائی جاتی ہے.
There is a lot of individuals who travel or are radicalized by their own peers. So they're radicalized.
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سفر کرنے یا اپنے دوستوں کی وجہ سے انتہا پسند ہو گئے ہیں، چنانچہ ان کے اپنے دوستوں نے انہیں انتہا پسند بنا دیا ہے، ان کے اپنے بہن بھائیوں نے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. سن 2011 سے اب تک اندازن 1000 جنگجو مغربی بلکان سے مسلم عسکریت پسند گروپوں میں شامل ہو چکے ہیں. یورپ اور یوریشیا کے لیے یو ایس اے آئی ڈی کے معاون ایڈمنسٹریٹر تھامس میلیا کہتے ہیں کہ انتہا پسندی معاشی اور معاشرتی ترقی پر توجہ نہ دینے سے بھی پیدا ہوتی ہے، اور بعض کمیونٹیز میں اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. ان کے الفاظ،
انٹرنیشنل influences have pushed people in the wrong direction, radicalizing them and pushing them to more extreme views of Islam.
بعض دفعہ بین الاقوامی اثر و رسوخ ان لوگوں کو غلط سمت میں دھکیل دیتا ہے جہاں وہ انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں اور اسلام کے بارے میں انتہا پسند نظریات اپنا لیتے ہیں. ہم نے ایسا کئی ملکوں میں دیکھا ہے، خاص طور پر البانیا، کوسوو میں اور بوسنیا کے کچھ حصوں میں. اخبار نیو یارک ٹائمز نے حال ہی میں خبر دی ہے کہ سعودی پیسے اور اثر و رسوخ نے کوسوو میں کبھی جو بردبار مسلم معاشرہ تھا اسے، اخبار کے الفاظ میں، اسلامی انتہا پسندی کی ایک شکل میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہابی فرقے کے فروغ سے جو سعودی عرب میں قدامت پسند اسلامی نظریات رکھتا ہے جہادیوں کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے۔ کوسوو اور دیگر ممالک نے اسلام میں انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے اقدامات کیے ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں نازک معاشرے اب بھی خطرے کی زد میں ہیں۔ یورپ میں تارکین وطن کے بحران سے یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہوا ہے۔ بلقان کا راستہ مغربی یورپ پہنچنے کا مرکزی راستہ بنا ہوا ہے، اور جنگوں سے بھاگ کر آنے والے لوگوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے یورپی یونین کے پاس بلقان کے دیگر مسائل سے نمٹنے کے وسائل اب کم رہ گئے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزارت خارجہ نے تاریخ جیدار گروپ یا ٹی ٹی جی اور جماعت الدعوی القرآن یا جے ڈی کیو کو خصوصی عالمی دہشت گرد گروپ نامزد کیا ہے۔ یہ نامزدگی ایسے غیر ملکی افراد یا گروپس پر عائد کی جاتی ہے جو اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں اور ارادوں کے ذریعے امریکہ اور امریکیوں کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ان نامزدگیوں کے نتیجے میں وہ تمام املاک جن کا تعلق جے ڈی کیو اور ٹی جی جی سے ہے اور وہ امریکہ یا اس کے زیر انتظام علاقوں میں ہیں، ان کو بلاک کر دیا گیا ہے اور تمام امریکی شہریوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ ان دونوں گروپوں سے کسی قسم کا لین دین نہیں کر سکتے۔ ٹی جی جی کا تعلق پاکستانی طالبان سے ہے جو پاکستان کے علاقے درہ آدم خیل میں قائم ہے۔ ٹی جی جی کئی جان لیوا حملوں میں ملوث ہے، ان میں دسمبر سن 2014 میں پشاور آرمی اسکول میں قتل عام کا واقعہ بھی شامل ہے جس میں تقریباً 132 سے زیادہ طلبا اور 9 اسٹاف ممبر جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین جان لیوا دہشت گرد حملہ تھا۔ ٹی جی جی کے لیڈر عمر منصور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جنوری سن 2016 میں چار سدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس حملے کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ان تباہ کن حملوں کے علاوہ ٹی ٹی جی نے سن 2010 میں شمالی وزیرستان سے ایک برطانوی صحافی کو اغوا کیا تھا، اور سن 2008 میں پولینڈ کے ماہر ارضیات پیٹر اسٹانزاک کو پاکستان کے علاقے اٹک سے اغوا کر کے ان کا سر قلم کر دیا تھا۔ جے ڈی کیو دہشت گرد گروپ پشاور اور مشرقی افغانستان میں قائم ہے۔ اس نے سن 2010 میں طالبان کے اس وقت کے ملا امیر کی اطاعت قبول کی تھی، اور اس کا ایک طویل عرصے سے القاعدہ اور لشکر طیبہ کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ جے ڈی کیو کئی حملوں کا ارتکاب کر چکا ہے، جن میں 1910 میں برطانوی امدادی کارکن لنڈا نارگروف کا اغوا بھی شامل ہے۔ انہیں افغانستان کے صوبے کونر سے اغوا کیا گیا تھا۔ پابندیوں کا نفاذ دہشت گردوں کے خلاف ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ اس اقدام سے امریکہ نے امریکی عوام اور بین الاقوامی برادری کو آگاہ کیا ہے کہ ٹی جی جی اور جے ڈی کیو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ دہشت گردی کی نامزدگی کے ذریعے حکومت دہشت گردوں کی کارروائیوں کو تہوبالا کرنے کے لیے مربوط اقدامات کر سکتی ہے، جس میں امریکی مالیاتی نظام تک ان کی رسائی کو مسدود کرنا اور امریکی قانون نافذ کرنے کے لیے اقدامات کی راہ ہموار کرنا شامل ہے۔ امریکہ دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کو تشخیص بام اور یکو تنہا اور ان کے خلاف پابندیاں بدستور عائد کرتا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ماہ رمضان اور نیا ٹی وی سیریلز، تفصیلات فکر و فن میں۔
تم میری انسلٹ نہیں کر سکتی،
اب تم میرے ساتھ چیٹ کر سکتے ہو۔
میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔
کیسی بے قراری تھی، کتنی بے سکونی۔
پاکستان میں رمضان کا آغاز اپنی روایتی گہما گہمی کے ساتھ ہو گیا۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جہاں عام لوگوں کے معمولات زندگی بدلے، وہیں ٹی وی چینلز کی نشریات نے بھی روپ بدل لیا۔ اب ٹی وی چینلز پر رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ پروگراموں میں سے ایک دیکھو چاند آیا ہے، جو یکم رمضان سے روزانہ رات 11 بجے پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل سے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔
بن گیا ہے ایک رشتہ، جڑ گئی دو تقدیریں، تم سے مل کے خوابوں کو مل گئی ہے تعبیریں۔ زندگی کی راہوں میں ہم سفر بنے ہو تم، میری خوش نصیبی ہے میرے ہو۔
اس ڈرامے کی کہانی، کرداروں اور کاسٹ کو متعارف کرانے کے لیے کراچی میں باقاعدہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اس ڈرامے سے منسلک تقریباً ہر فرد شریک تھا۔ چینل انتظامیہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دیکھو چاند آیا کی کہانی رمضان کی مناسبت سے لکھی گئی ہے، جس میں ایثار اور اصولوں کی پاسداری کے رنگ نمایاں ہیں۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر، اداکاری اور ماڈلنگ کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچان رکھنے والے اعجاز اسلم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دیکھو چاند آیا میں آپ کو ہر روز ایک نئی قسط میں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا، اور یہی اس ڈرامے کی انفرادیت ہے۔
اتنے پاس ہو کے بھی دوریاں کیوں رہتی ہیں، غم کسے
اسے ڈائریکٹ کیا ہے نجف بلگرامی نے، اور کاسٹ میں شامل ہیں ساجد حسن، سارا خان، فواد جلال، عائشہ تور، نوید رضا، ندا ممتاز اور سنبل شاہد۔ رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
نو سو بہتر کیا
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے محمد ارسلان شریف. اپنی میزبانی لوفر مغل کو اجازت دیجیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ, پی او باکس 1353, اسلام آباد. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.